جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہوئے. ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار. جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہوئے. سینکڑوں غم سے ملی ان کو نجات, سینکڑوں غم سے ملی ان کو نجات, جو تمہارے درد کے حامل ہوئے. سینکڑوں غم سے ملی ان کو نجات, جو تمہارے درد کے حامل ہوئے, جو تمہارے درد کے حامل ہوئے. تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں, تم نہیں حاصل سب حاصل, تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے. سینکڑوں غم سے ملی کو نجات, جو تمہارے درد کے حامل ہوئے, جو تمہارے درد کے حامل ہوئے. آپ تک لائی جو موج رنج غم, آپ تک لائی, آپ تک لائی جو موج رنج غم, اس پہ قربان کروں ساحل ہوئے, اس پہ قربان کروں ساحل ہوئے, درد عشق حق بھی تم حاصل کرو, درد عشق حق بھی تم حاصل کرو. لاکھ تم عالم ہوئے فاضل ہوئے, لاکھ تم عالم ہوئے فاضل ہوئے, درد عشق حق بھی تم حاصل کرو, درد حق بھی تم حاصل کرو. لادا تم عالم ہوئے حاصل ہوئے. یک زمانے صحبت با اولیاء, یک زمانے, یک زمانے صحبت با اولیاء, جس نے پائی ہے وہی کامل ہوئے, جس نے پائی ہے وہی کامل ہوئے, جس نے پائی ہے وہی کامل ہوئے. سینکڑوں سے ملی ان کو نجات, جو تمہارے درد کے حامل ہوئے. تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں, تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے. آشنائے درد جانے سوتا, آشنائے درد, آشنائے درد جانے ہم شامل ہوئے. آشنا درد جانے سوتا,
دیکھ کر رندوں میں ہم شامل ہوئے، دیکھ کر رندوں میں ہم شامل ہوئے، دیکھتے ہی دل میرا گھبرا گیا، دیکھتے ہی دل میرا گھبرا گیا، زاہدانِ خوشب جب نازل ہوئے، دیکھتے دل میرا گھبرا گیا، زاہدانِ خوشب جب نازل ہوئے، اخترِ مل کی تم باتیں سنو، اخترِ مل تم باتیں سنو، جی اٹھو گے تم مگر جس مل ہوئے، جی اٹھو گے تم مگر جس مل ہوئے، اخترِ مل کی تم باتیں سنو، اخترِ مل کی تم باتیں سنو، جی اٹھو گے تم مگر جس مل ہوئے، جی اٹھو گے تم مگر جس مل ہوئے، سینکڑوں غموں سے ملی کو نجات جو تمہارے درد کے حامل ہوئے، جو تمہارے درد کے حامل ہوئے، تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں، تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے، آپ تک لائی جو موجے رنج و غم، آپ تک لائی، آپ تک لائی جو موجے رنج و غم، اس پہ قربان سینکڑوں ساحل ہوئے، اس پہ قربان سینکڑوں ساحل ہوئے، آپ تک لائی جو موجے رنج و غم، اس پہ قربان سینکڑوں ساحل ہوئے، جو تمہارے درد کے حامل ہوئے، جو تمہارے درد کے حامل ہوئے، خزائن القرآن جو ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے
قرآن پاک کے علوم و معارف کا مجموعہ ہے، اسے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. آیت مبارکہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ، اور دیکھو ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف سے اور فاقے سے اور مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، اور آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجئے کہ جن کی یہ عادت ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مع مال اور اولاد حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں، اور ہم سب دنیا سے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانے والے ہیں، اور ان لوگوں پر جدا جدا خاص خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں گی، اور سب پر بالاشتراک عام رحمت بھی ہوگی. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کے مخاطب صحابہ بھی ہیں اور قیامت تک کی آنے والی امت مسلمہ بھی. تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ اول خطاب تو صحابہ سے ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس کے اندر ضمیر کم حاضر کی ہے، یعنی سامنے ہیں صحابہ، مگر صحابہ کے واسطے سے قیامت تک ایمان والوں کو خطاب ہے کہ ہم ضرور ضرور تمہارا امتحان لے لیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کے معنی امتحان لینے کے ہیں، جیسا ہے کہ سورہ ملک میں فرمایا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اے انسانوں تم کو زندگی ہم نے اس لیے دی ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے، اور زندگی کے بعد موت دیتا ہوں تاکہ تم آپ واپس آ کر مجھے اپنا حساب کتاب پیش کرو. علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ حقیقت امتحان اور حقیقت اختبار کا عام مفہوم تحصیل علم ہے، کہ جس کا امتحان لیا جائے اس کے بارے میں علم حاصل کیا جائے کہ اس کے اندر کیا قابلیت ہے. جیسے مدرسوں کے ممتحن اور محتمم اسی لیے امتحان لیتے ہیں کیونکہ ان کو خبر نہیں ہوتی کہ طالب علم میں کتنی قابلیت ہے، اس کو سبق یاد ہے یا نہیں، اور یہ پاس بھی ہوگا کہ نہیں. تو یہاں قابلیت کا علم حاصل کرنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مفہوم کی نسبت کرنا محال ہے، کیونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ یہ علم حاصل کرنے کے لیے امتحان لیتے ہیں کہ کون کس درجے کا صابر اور کس درجے کا وفادار ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے کہ وہ اپنے بندوں کی قابلیت سے بے خبر ہو، کیونکہ وہ اللطیف الخبیر وہ علیم بذات الصدور، وہ لطیف ہے، خبیر ہے، علیم ہے، ہمارے سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. لہذا یہاں امتحان کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی قابلیت صبر کی جاننے کے لیے امتحان لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے امتحان کی ایسی کوئی ضرورت نہیں، وہ بغیر امتحان جانتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے، ہماری طاقت دست و بازو سے وہ باخبر ہے. لہذا یہاں اللہ تعالیٰ کا لفظ امتحان اور ابتلاء استعمال فرمانا علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو استعارہ تمثیلیہ کہتے ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ ہم تو اپنے عاشقوں کے مقامات کو جانتے ہی ہیں کہ وہ ہر حال میں صابر اور میرے وفادار رہیں گے، لیکن اس امتحان سے سارے عالم کو دکھانا چاہتے ہیں. سارے عالم میں اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی تاریخ سازی کرتے ہیں کہ میرے عاشق ایسے باوفا ہوتے ہیں کہ مصائب میں بھی مجھ کو نہیں بھولتے اور نعمتوں بھی مجھے فراموش نہیں کرتے. لہذا یہاں امتحان سے تحصیل علم کا مفہوم محال ہے. یہ تو بندوں کے لیے ہے، کیونکہ ہم تو محتاج ہیں، ہم امتحان کے ذریعے دوسروں کی قابلیت کا علم حاصل کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ امتحان سے بے نیاز ہیں، وہ بغیر امتحان ہمیں خوب جانتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے، یعنی ان آزمائشوں سے، ان مجاہدات سے تمہیں گزاریں گے، تاکہ سارے عالم میں اے ایمان والو تمہاری وفاداری کی تاریخ روشن ہو جائے، اور تمہاری وفاداری بھی ہمارے فضل سے ہوگی. ہماری امداد سے ہوگی. وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صبر اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے تو امت کہاں سے صبر لائے گی؟ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے صبر مانگنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, ہم ضرور ضرور تمہارا امتحان لیں گے, مگر امتحان جو ہوگا بہت ہلکا ہوگا. بِشَيْءٍ میں جو تنوین ہے وہ تقلیل کے لیے ہے, یعنی تھوڑا امتحان ہوگا. شَيْءٍ کے معنی ہے تھوڑا, اور با داخل کر دیا جس کے معنی ہے کہ شَيْء کا بھی کچھ جز, یعنی قلیل ترین, بہت ہلکا پرچہ ہوگا. لہذا زیادہ گھبراؤ مت. اور کس چیز میں امتحان ہوگا, آگے پرچہ مضمون بھی بتا دیا. علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ اگر امتحان لینے والا سوالات کو پہلے ہی سے بتا دے تو بتائیے کہ کتنا آسان پرچہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے امتحان کے پرچوں کو بتا رہے ہیں کہ فلاں فلاں مضامین میں تمہارا امتحان ہوگا, اس لیے امتحان کے پرچوں سے آگاہ فرما دیا. اور تفسیر روح المعانی میں ایک وجہ اور بیان فرمائی کہ مصیبت فجائیہ, یعنی جو مصیبت اچانک آ جاتی ہے وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے, اور اگر معلوم ہو جائے کہ یہ مصیبت آنے والی ہے تو اس کے لیے فیلڈ تیار ہو جاتی ہے, صبر آسان ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے آگاہ فرما دیا کہ فلاں فلاں مصیبت تم لوگوں کو آئے گی اور ان ان مصائب میں تمہارا امتحان ہوگا. تو پہلے سے علم ہو جانے سے پرچہ اور آسان ہو گیا, اور اسی لیے اکثر مریض کافی دن تک بیمار رکھے جاتے ہیں تاکہ ان کے متعلقین دھیرے دھیرے اس مصیبت کے لیے تیار ہو جائیں. جب دیکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ یا قریبی عزیز چارپائی پر پیشاب پخانہ کر رہے ہیں تو جن کی موت سے ڈر رہا تھا وہ خود ہی دعا مانگنے لگتا ہے کہ یا اللہ میرے اماں ابا کو یا میری بیوی کو یا شوہر کو یہ تکلیف نہ ہونے دیجیے, اب تحمل نہیں ہے کہ اگر اب زیادہ دن تک فالج رہے گا تو میرے ماں باپ کی کھالیں سڑ جائیں گی, زخمی ہو جائیں گے, بدن سڑ جائے گا. کروٹ نہ لینے سے بدن سڑ جاتا ہے. یہ حرکت جو ہے ہماری حفاظت ہے, جو ہم چلتے پھرتے رہتے ہیں, اگر ایک طرح لیٹے رہیں تو کھال زخمی ہونے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ امتحان سے آگاہ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے. اور اس آزمائش اور امتحان کا پہلا پرچہ خوف ہے, یعنی خوف میں ہم تمہارا امتحان لیں گے. لیکن گھبرانا نہیں, یہ پرچہ بھی بہت آسان اور ہلکا ہوگا. شَيْءٍ کا استعمال بھی تقلیل کے لیے ہے اور تنوین بھی تقلیل کے لیے ہے, اور من بھی تبیزیہ ہے, یعنی بہت ہی قلیل خوف سے تمہاری آزمائش ہوگی جو دشمنوں سے یا نزول حوادث یا مصائب کی وجہ سے پیش آئے گا. علامہ آلوسی فرماتے ہیں المراد بالخوف خوف العدوی, خوف سے مراد دشمن کا خوف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ, ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن بنایا. یہ بنانا تکوینی ہے انبیاء کی ترقی درجات اور تربیت کے لیے. پس جس کا کوئی دشمن نہ ہو سمجھ لو کہ یہ شخص علی منہج النبوہ نہیں ہے, ورنہ اس کے بھی دشمن ہوتے, اگرچہ امتی کا پرچہ نبیوں سے بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ بڑے لوگوں کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے. اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے مصائب مجھے دیے گئے کسی نبی کو ان مصائب سے نہیں گزارا گیا, کیونکہ آپ سید الانبیاء تھے, لہذا جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. اسی طرح صحابہ کو دشمنوں کا خوف رہتا تھا. وبلغت القلوب الحناجر, یہاں تک کہ بعض وقت کلیجے منہ کو آ گئے. وزلزلوا زلزالا شدیدا, اور سخت زلزلے میں ڈالے گئے, ان کو ہلا دیا گیا, لیکن پھر بھی وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہتے تھے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہیں. غرض وہ خوف میں مبتلا کیے گئے. آگے انشاءاللہ یہ بھی چل رہا ہے, پڑھ کر سناتا رہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکر رجل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعبادت و اجتہاد وذکر آخر برعہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تعدل برعہ یعنی الورع. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے عبادت اور اطاعت الہی میں کوشش کا ذکر کیا اور ایک شخص نے پرہیزگاری کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کو یعنی عبادت اور اطاعت میں کوشش کرنے کو پرہیزگاری کے برابر نہ ٹھہرا, یعنی پرہیزگاری بڑی چیز ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کے ساتھ تھوڑی عبادت سے بھی بڑی برکت ہوتی ہے, اور کثرت عبادت کے ساتھ گناہوں کی بھی عادت سے بڑی بے برکتی رہتی ہے. اسی لیے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گناہ کی عادت کو ترک کر دینا لاکھوں تہجد کی نمازوں سے افضل ہے. حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہمارے اولیاء وہی ہیں جو متقی ہیں. گناہوں کی عادت اور اصرار کے ساتھ کوئی شخص صاحب نسبت یعنی ولی اللہ نہیں ہو سکتا. ولایت اور فسق میں تضاد ہے, پس اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کے لیے ایمان کے ساتھ تقویٰ کا حصول بھی ضروری ہے, جو عادتاً متقین کاملین کی صحبت کے فیضان سے حاصل ہوا کرتا ہے. ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ, ملنے والوں سے راہ پیدا کر, اور نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. کسی مجلس میں جاؤ تو جہاں موقع ملے اور جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ, دوسروں کو اٹھا کر خود بیٹھ جانا گناہ کی بات اور مکروہ ہے. اسی طرح کسی کو تکلیف دے کر بیٹھنا بھی گناہ ہے. اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آئے تو آپ اپنی جگہ سے ذرا کھسک جائیں, چاہے مجلس میں گنجائش ہو, یہ بھی سنت ہے اور اس میں اس آنے والے کا اکرام ہے. کہیں اگر صرف تین آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر کانا پھوسی کی یعنی سرگوشی کی اجازت نہیں, کہ خواہ مخواہ تیسرے آدمی کا دل شبہات کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا, اور مسلمان بھائی کو رنجیدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. کسی کے مکان پر جانا ہو تو اس سے اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے. جب جماعی آئے تو سنت ہے کہ اس کو روکنے کی مقدور بھر کوشش کریں, اور اگر منہ کوشش کے باوجود بند نہ رکھ سکے تو بائیں ہاتھ کی پشت کو منہ پر رکھ لے, اور ہا ہا کی آواز نہ نکالے, یہ حدیث شریف میں ممنوع ہے. اگر کسی کا اچھا نام سنو تو اس سے اپنے مقصد کے لیے نیک فال سمجھنا سنت ہے, اور اس سے خوش ہونا بھی سنت ہے. بدفالی لینے کو سخت منع فرمایا گیا ہے. جیسے راستہ چلتے کسی کو چھینک آ گئی تو یہ سمجھنا کہ کام نہ ہوگا, یا کوا بولا, یا بندر نظر آ گیا, یا الو بولا, تو ان سے آفت آنے کا گمان کرنا سخت نادانی اور بالکل بے اصل اور غلط اور گمراہی کا عقیدہ ہے. اسی طرح کسی کو منحوس سمجھنا, یا کسی دن کو منحوس سمجھنا, یا مہینے کو منحوس سمجھنا بہت برا ہے. سنت پر عمل کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے, اس لیے اہتمام سے سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق جو امت کے ذمے ہیں. دوسری روایت میں ہے کہ امام بخاری نے ایمان النذور میں عبداللہ بن حشام سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوا میرے نفس کے جو میرے پہلو میں ہے, یعنی وہ تو بہت ہی محبوب ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک خود اس کے نفس سے بھی زیادہ اس کو میں محبوب نہ ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی کہ آپ میرے نزدیک میرے اس نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں جو میرے پہلو میں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اب بات ٹھیک ہوئی. فائدے میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول محبت بلا اسباب کو محبت بالاسباب سے اقوا سمجھ کر نفس کو مستثنا کیا, پھر آپ کے اس ارشاد سے کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب رکھنا ضرور ہے, یہ سمجھ گئے کہ اقوا ہونے کا مدار کوئی ایسا امر ہے کہ اس کے اعتبار سے کوئی چیز نفس سے بھی زیادہ محبوب ہو سکتی ہے، مثلا یہ کہ آپ کی خوشی کو نفس کی خوشی پر طبعا مقدم اور راجح پایا، سو اس حقیقت کے انکشاف کے بعد کہ آپ کی احبیت من النفس کا مشاہدہ کیا اور خبر دی، اور مواہب کے مقصد سابع میں دوسرے صحابہ کی بھی حکایتیں محبت کی عجیب و غریب ذکر کی ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمه. ہمارے ایک اہل تعلق ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور ہمارے بعض اہل سلسلہ بیمار بھی ہیں، تمام بیماروں کو اور تمام مسلمانوں کے مسلمان جو بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرمائے، چھوٹے بچے بڑے. اے اللہ سب مسلمانوں کو اور مسلمہ کو، اے اللہ سب کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، عافیت دارین عطا فرما، آرام سکون راحت اور چین سے جینا نصیب فرما، برکتوں رحمتوں کا نزول فرما. اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما، گناہوں سے دوری عطا فرما، نیکیوں کا ذوق اور شوق عطا فرما، نیک صحبت کا شوق اور ذوق عطا فرما. اللہ نیک صحبت کی قدر و قیمت کی توفیق نصیب فرما، اولیاء اللہ کی عظمت کی توفیق نصیب فرما، ان کے ادب کی توفیق نصیب فرما، ان کی اتباع کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور اے اللہ ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما کر اپنے مقربین میں ہمیں شامل فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.